وعليكم السلام.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مع الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نور من نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستہ میں کرم کی کیا بات رضا اس چمنستہ میں کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن خون زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن خون اور فرماتے ہیں شہد خارے لعاب زبان نبی شہد خارے لعاب زبان نبی چاشنی گیر عصمت کے لاکھوں سلام چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام اور فرماتے ہیں بحر تسلیم علی میدانوں میں بہرے تسلیم علی میدانوں میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے،
بے شک
سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، ذرے دھڑ کر تیری پہداروں کے، تاجے سر بنتے ہیں سجاروں کے،
سبحان اللہ، بے شک
تاجے سر بنتے ہیں سجاروں کے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پہلی مرتبہ آپ کی اس بستی اور آپ کے اس علاقے میں یہ فقیر حقیر حاضر ہوا ہے، اور دیکھ کر یہاں کی سنیت میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ اللہ تعالی اس پل سکانے سنیت کو ہمیشہ باغ و بہار۔
آمین۔
میرے دوستو اور بزرگوں، یہی سب سے بڑی دولت اور سب سے قیمتی سمپتی اور سرمایہ ہے،
بے شک
یہ انسان اپنے دل میں محبت رسول اور محبت آل رسول کے خزانے کو محفوظ رکھے اور دل کی تجوری میں عقیدت اولیاء کا تالا لگا کے رکھے، تاکہ چور دست درازی نہ کر سکے۔ دولت کمانا آسان ہے، اس کی حفاظت آسان نہیں ہے۔ دولت آپ نے کما لی اور ادھر ادھر کہیں بھی گھر کے کسی گوشے میں ڈال دیا، دکان کے کاؤنٹر پر رکھ دیا، آپ تو سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت کمایا۔ آپ کی نظر چوکی اور چور آپ کی کمائی ہوئی سمپتی اور سرمایہ کو لے کر اڑا۔
بے شک
اس کے لیے پرانے زمانے میں لوگ تجوری خریدتے تھے، جو بڑی وزندار ہوتی تھی تجوری چور اٹھا نہیں پاتے، اور اس تجوری میں ایک تالا، دوسرا تالا، اندر تیسرا تالا ہوتا ہے کہ توڑ توڑ کر کے اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے تب بھی آپ کی کمائی تک وہ رسائی حاصل نہ کر سکے۔ ایسی چیز کا نام تجوری تھا جو چوری سے بچا، وہ تجوری تھی، وہ ایک چوری تھی، یہ تین تین تالے تھے، کوئی بھی سینا زوری بھی کرے تو تجوری کے تین تالے تک نہ پہنچ سکے۔ اس میں آپ سرمایہ رکھتے تھے، اور آج کل تجوری بیچاری بیوہ بن گئی، گھر میں رکھنا وہ وبال سمجھا جاتا ہے، اتنی جگہ ڈھیر کر کے رکھی ہے۔ آج تو ریزرو بینک، اسٹیٹ بینک کے لاکر میں اپنا سامان رکھا جاتا ہے، اپنے سرمایہ محفوظ کیے جاتے ہیں، لیکن ایمان کے سرمایہ کو تجوری میں نہیں، اسٹیٹ بینک کے لاکر میں نہیں، رب نے پیدا ہونے کے ساتھ ہی مومن کے دل کو تجوری بنا دیا، اور اس تجوری کا کنکشن اسٹیٹ بینک اور ریزرو بینک سے نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کے بینک سے متعلق ہے۔ اسٹیٹ بینک میں بھی چوری ہوتی ہے، لیکن اہل نبوت کے بینک میں کبھی چوری نہیں ہوتی۔ اسی لیے تو اہل سنت کا بیڑا پار ہے،
بے شک،
اور جن کی سمپتی اور سرمایہ محفوظ نہیں ہے ان کا بیڑا غرق ہے۔
جی
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا، بیڑا سمجھتے ہیں، یہ ایڑا بیڑا نہیں ہے، بیڑا کہتے ہیں ناؤ کو، بیڑا کہتے ہیں شپ کو، بیڑا کہتے ہیں پانی کے جہاز کو، اب تو سمجھتے ہیں اس کا نام ہے بیڑا، اور یہ ہندی کا لفظ ہے. فرماتے ہیں اہل سنت کی ناؤ، اہل سنت کی شپ، اہل سنت کا پانی کا جہاز، یہ کبھی ڈوبے گا نہیں. اہل سنت کا یہ شپ اور اس کی یہ ناؤ ہمیشہ نجات اور سعادت کے کنارے اور ساحل پر جا کے لگے گی. فرماتے اہل سنت کا ہے بیڑا پار. کیوں پار ہے؟ اصحاب حضور، حضور کے جو صحابہ ہیں، نجم ہیں، ستارے کی طرح ہیں. حضور کے صحابہ نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. اطرت کہتے ہیں اہل بیت کو، اولاد رسول وہ کشتی کی طرح. ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں اصحابی کن نجوم، میرے جتنے صحابہ ہیں چمکتے ستاروں کی طرح. ستارے سے تشبیہ کیوں کی ہے؟ آج کمپاس ہے، کمپاس یہ ہے کمپاس. نماز کے لیے رکھتا ہوں، اس میں سوئی ہے. ایسٹ کدھر ہے، ویسٹ کدھر ہے، نارتھ کدھر ہے، ساؤتھ کدھر ہے، پورو کدھر ہے، پچھم کدھر ہے، دکشن کدھر ہے اور اتر کدھر ہے. یہ دشائیں اور سمتیں معلوم کرنے کا ایک آلہ ہے. جب یہ آلہ تیار نہیں ہوا تھا، ناؤ میں، شپ میں بڑے بڑے یہ کمپاس لگا دیے جاتے. یہ کس طرف چل رہا ہے، یہ کدھر جا رہا ہے جہاز، یہ بتاتا. انہیں ادن جانا ہے اور ادن ویسٹ میں ہے، تو وہ ہوا کے رخ اگر جہاز کو پھیر دیا کرتے تھے تو وہاں کا کپتان ادن کی طرف ویسٹ میں لے کر جاتا. یہ اب ایجاد یہ ہو گیا. جب یہ ایجاد نہیں تھا کمپاس، تو اس زمانے کے لوگ ستاروں کی چال سے دشاؤں کو مقرر کرتے. یہ قطب ہے، یہ سوریا ہے، یہ عقرب ہے، یہ فلاں ہے. بہت سے ستارے ہیں جو آسمان پر چمکتے ہیں اور وہ اپنی رفتار سے دشاؤں کو بتاتے. کون سا سمت کدھر ہے، یہ ستاروں کو دیکھ دیکھ کر کے وہ لوگ جانتے ہیں. اس زمانے کی سائنس عجیب تھی، آج کی سائنس مشینوں پر ہے. مشین بگڑی، ترنت گیا، سائنس سائیں کرنے لگی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا کریں. اس زمانوں میں، اس زمانے میں نگاہوں میں سائنس تھی. ستاروں کو دیکھ کر پچھم اور سورج کا تعین کرتے تھے. جتنے ہوا جتنے پانی جہاز چلانے والے تھے، ان کی ٹریننگ ہوتی تھی، ستاروں کے سمت کو جانتے تھے. اور وہ اس اندھیری رات میں سمندروں میں ستاروں کو دیکھ کر ساحل نجات پر پہنچتے تھے. تو سمندروں کی لہروں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس زمانے میں دو چیزیں تھیں، ایک ناؤ یعنی شپ اور دوسرے ستارے. ناؤ اگر صحیح ہے، ٹوٹی پھوٹی نہیں ہے، ہس پھس نہیں کر رہی ہے، آدمی اس میں سرکشت ہے، محفوظ ہے، اور ستارے چمک رہے ہیں، یہ دو چیزیں اگر پرفیکٹ ہیں تو وہ ساحل نجات پر پہنچتا تھا بیڑا، ڈوبتا نہیں تھا.
بے شک.
اب اعلیٰ حضرت اس زمانے کی بات کہہ رہے ہیں کہ حضور اکرم نے فرمایا تھا صحابی تنجو میرے گے صحابہ ستارے کی طرح ہیں. تو ستارے کو دیکھنے کے کام نہیں چلتا ہے, ستارے کو پہچانو. کیا کمال فرمایا حضور فرماتے ہیں صرف ستارہ دیکھنے سے کام ہے. یہ ستارہ دیکھ رہا ہوں کون کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ دیکھنا کمال نہیں ہے, دیکھتے تو سب ہیں. ہمارے گھر کی بکری بھی دیکھتی ہے, دیکھتی ہے مرغی بھی دیکھتی ہے, بھینس بھی دیکھتی ہے, لیکن کون سا ستارہ کٹب ستارہ ہے, کون سا سوریا ہے, کون سا گلیکسی ہے, ان کو یہ نہیں معلوم. یہ کٹب ستارہ کس موسم میں کدھر ہوتا ہے, گلیکسی رات کے آگے حصے میں کہاں ہوتا ہے, یہ ہر ایک ہی چاند اس کا مرتبہ اس کا مقام اس کی حیثیت یہ معلوم ہوگی جب ہی وہ جہاز کو چلا سکے.
بے شک
صرف دیکھ کر نہیں چلتا. فرماتے ہیں سرکار میرے صحابہ ستارے کی طرح ہے, صرف انہیں دیکھنا نہیں صدیق کا مقام پہچاننا, ہمارے فاروق کی حیثیت کو سمجھنا, بلال حبشی کا مقام, عثمان غنی کا درجہ, مولا کائنات کی حیثیت کو جب تک سمجھو گے نہیں تم اس دنیا کے سمندر میں لہروں سے ٹکرا کرتا ہوئے نجات تک نہیں
پہنچے.
فرماتے ہیں اصحابی کن نجو میرے صحابہ ستارے کی طرح. الحمدللہ علماء اہل سنت تمام صحابہ کی قدر کرتے ہیں اور ان کے نقش قدم کی اتباع کرتے ہیں. دوسرے شیعوں کی طرح نہیں ہے, ایسا ہے وہ ایسا ہے یہ ویسا ہے, ہم یہ ڈفرینس نہیں کرتے. چھوٹا ستارہ بھی رہنمائی کرتا ہے, بڑا ستارہ بھی رہنمائی کرتا ہے, ہر ایک کی چمک چمک ہماری ہدایت کے لیے کافی. اور حضور فرماتے ہیں یہ کون تھوک پھک کر رہا ہے, یہ فوٹو نکالنے والے پر سے گبر ہو گئے ہیں, ماں بار بار منع کرنے کے بعد بھی وہ گناہ کریں. سمجھے آپ یہ شیطان کی آنکھ سب کے سامنے یہ ارے یہاں نہیں وہاں جاؤ گے تو پتا چلے گا. آج ہمارا فوٹو کہہ دیں تو بولے حضرت کا فوٹو ہم دیکھیں گے کیسے ہیں کیا ہیں. میں اکثر کہتا ہوں یہ کیمرہ جو ہے اس میں فوٹو لیتے ہو, اگر علماء کے نورانی چہرے کا فوٹو لینا ہے تو دل کا کیمرہ ہے اس میں لے لو نا. دل کے آئی میں ہے تصویر یار, جب کرا گردن جھکائی تھی. اور یہ دل چوری نہیں ہوگا, کیمرہ تو چوری بھی ہوگا, بگڑ بھی جائے. ہم سب کی فوٹو کیمرے میں اور ہو گیا چوری تو ہم بھی چوری ہو گئے, ہم کو چوری کا مار کیوں بنا کے ملے گا؟ چوری نہیں ہوا تو کسی کو بیچ دیا تو بکاؤ مال ہوتے, نہ بکاؤ مال ہے نہ چوری کے مال. آپ اگر واقعی تصویر لینا چاہتے ہو رمائے ربانی ان کی تو دل کے کمرے میں لو اور اس میں اہل بیت کی محبت کا بٹن کلک کرو, اور غوث و خواجہ کا کرنٹ اور شیل لگا لو, اور پھر فوکس مارو گے تو جنت تک کا اس میں منظر نظر آنے لگے.
یا رسول اللہ
حضور اشرف الفقہ, حضور فاتح گجرات, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
حضور فرماتے ہیں صحابی کم نجوم میرے سب صحابہ چمکدار چمکنے والے ستاروں کی طرح, وہ اہل و بیت کی اور میری عطرت میری یار میرے اہل بیت یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح, یہ کشتی کی طرح ہے. من رکبہا نجا
بے شک,
من تخلف عنہا فرا, اور جو وہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گیا بچ گیا اور جو اینڈ بینڈ ہو کر کے نہیں چڑھا اس کشتی میں ڈوب گیا
بے شک
چاہے وہ کہیں کا بھی ہو کسی بھی خاندان کا ہو. حضرت نوح کی کشتی کے بارے میں معلوم ہے بہت بڑی کشتی تھی. حضرت نوح ایک پیغمبر گزرے ہیں 950 سال تو قرآن فرماتا انہوں نے تبلیغ کی اتنے سال عمر زیادہ تھی. بعض روایت میں بھی 1400 سال اس دنیا میں ہے اور 950 سال قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے تبلیغ کی. تو 950 سال میں کتنے سدھرے کتنے مسلمان ہوئے؟ صرف 82. صرف 82 سدھرے باقی سب اینڈ میں. اور وہ جو گمراہ جماعت تھی بہت بڑی جماعت تھی ان کا عقیدہ ایک عقیدہ سنو. قرآن فرماتا ہے وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا أرافلنا بادي الرأي. آج شادی کو استاد کو بتا بڑھاپا آ گیا نا بھائی, ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے بھائی, لیکن پاور کمزور ہو جاتا ہے. 81 سال کی تو عمر ہو گئی, پھر بھی الحمدللہ کی طرح بولتا ہوں. یہ میرے پیر و مرشد کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ قوم جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھی وہ حضرت نوح کے بارے میں کہتی تھی ما نراک الا الذی الا بشرم مثلنا, اے نوح تم ہمارے جیسے بشر ہو. آج لوگ بولتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں, ارے کتاب سے لکھا ہے کہ نبی ہمارے طرح ہماری طرح بشر ہے, ہمارے مثل بشر ہے. یہ نبی کے بارے میں کافروں کا عقیدہ تھا اور مسلمان کا عقیدہ ہر زمانے میں ایسا تھا کہ نبی جیسا کوئی نہیں, نبی جیسا کوئی نہیں. اور حضور کا بھی یہی عقیدہ تھا. ایوکم مثلی, روڈ برما میں کون ہے دنیا میں جو میرے مثل ہے؟ ذرا دیکھو نبی کا چہرہ محبت سے دیکھا تو صحابی بن گیا, اور ان کا چہرہ صبح دیکھو تو شام تک خدا کی قسم کھانا نہیں. یہ حالت ہے ان کے منہ سے صبح اٹھتے ہیں اگر نسواک نہ کرے اور آپ کے سامنے جمائی لے لے تو ناک بن کر کے ادھر بیٹھنا پڑے گا. اور نبی کے لعابے دہن اور پسینے میں وہ خوشبو ہے کہ دلہن لگا دے تو 7 نسلیں اس کی محبت میں. اب یہ کہتے ہیں کہ ان کو اختیار نہیں ہے, ہمارے کیسے بشر, تمہاری قربانی کا بکرا بھاگ جائے تو پکڑنے میں چوٹی کا پسینہ ایڑی آنے لگے اور ہری گھاس جا کر بھرتا جا رہا ہے, بٹورتا جا رہا ہے. تیری بشریت اتنی لوز اور نکلنی ہے کہ بکرا تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے اور مصطفیٰ کی بشریت اتنی اونچی ہے کہ آسمان کے سورج سے کہاں نکل میرے علی کو سجدہ کر. سورج کے ناک میں رسی نہیں ہے, مصطفیٰ کا آدمی کا دیش گرمی کر کہاں جا رہا ہے؟ میرے علی نے علی اثر کی نماز نہیں پڑھی. تمہاری موٹر کا ریورس گیئر نہیں لگتا, یہ تمہاری ویکل ہے. اور مصطفیٰ جسے چاہے
غریبت دیر لگا دیں وہ چاہے ٹاپ میں کر دیں جس کو چاہے نیوٹرن میں کر دیں جس کو چاہے فرسٹ میں کر دیں جس کو چاہے سیکنڈ گیئر لگا دیں مصطفیٰ کے ہاتھ میں چاہے نام کا نظام بھرے کو
نعرے تکبیر نعرے رسالت حضور اشرف الفقہا
اور یہ کہتے ہیں وہ لے رہتے ہیں بیرونی جماعت میں کیوں لوگ گھستے نہیں چاہتے معلوم ہے ان کی کتابوں میں ہمارے کہتے ہمارے کہتے ارے تمہاری وائف اور میڈم تمہاری بات نہیں مانتی جب ناراض ہو جاتی ہے نا ہر جاتی ہے اپنا کے بغیر نکاب کے یا سورت ہو اور مصطفیٰ درخت سے کہیں آپ کا میں کون ہوں تو درخت سے چلنا کنکر سے کہیں بول میں کون ہوں تو بات مان لے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول اس زمانے کے بھی کافر یہ کہتے تھے اس زمانے کے بھی کافر یہی کہتے تھے فرق یہ تھا کہ اس زمانے کا کافر نماز نہیں پڑھتا تھا آج کا کافر نماز لوگ پھنس جاتے ہیں بھائی
بے شک
اور ہم پھنسے ہوئے کو نکالتے
ہیں
نکلو گے کہ نہیں
بے شک
ارے آپ مجھ کو جواب ہو نکلے ہوئے یہ تو اصحاب رسول اور عبرت رسول کا فیض ہے
بے شک
گاؤں پر کیا نام ہے گڑ
مٹکال
مٹکال تو مٹکال
یہ گڑ گڑ جانتے ہو کہتے ہیں
من
دھن کہتے ہیں گڑ اور مٹ ختم ہو جاتا کال مصیبت
کیا بات
کیا بات سبحان اللہ
گڑ مٹ یہاں وہابیت کی مصیبت آئے تو تم بولو یہ گور مٹ
کر
سمجھے بڑا اچھا نام اسی لیے مٹ گئے گے مٹ گئے مٹتے ہیں
جائیں گے
آتے ہیں یہ تار بھی مٹے گا یہ جال بھی ٹوٹے گا لیکن ہے گور مٹ
ہار
والو تم بالکل پرفیکٹ ہار والے ہو گئے بڑا اچھا نام ہے مولانا کو بھول گیا نام بھی نہیں یاد رہتا تو منتقل منتقل آج میری یاد ہوا کہ اس گاؤں کا نام ہے گرمٹ کا اور مجھے ابھی ابھی صحیح معنوں میں اس کا فون دے دیتے ابھی مجھے معلوم تو الحمدللہ یہاں سے ہمیشہ وہابیت کا تار نکل جائے گا اور اگر یہ تار گھسے تو بریلی کو کال کرنا ہلو ہم سب چلے آئے آپ شارٹ کٹ میں نعرے لگاؤ تاکہ میں زیادہ بول سکوں تو میں یہ کہہ رہا تھا اس زمانے کے کافر نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں لیکن نبی کی شان بڑی اونچی ہے اور ہمارے نبی کی شان تو فرش والے تیری شوکت کا علو جا جانے اس روا عرش سے الٹا ہے فریرا تیرا نبی کی شان یہ ہے اور سنو وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے جیسے بشر ہیں حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک سمجھا کر ان کی مصیبتوں کو برداشت کرتے رہے پھر یہ جماعت کون سی جماعت اپنے جیسا نبی کو بشر کہنے والی جماعت ان کے بڑے بڑے جوگادری حضرت جی ہر طرف گھومتے رہے اور گھر گھر جا کے کہتے ہیں نبی ہمارے جیسے نبی ہمارے جیسے نبی ہمارے جیسا ایک دن حضرت نوح کے گھر میں تبلیغ کرنے آئے ساڑھے 900 سال تک نبی نے تبلیغ کی اور حضرت نوح کے گھر میں جاتے تھے اور ان کے نوجوان بیٹے کو انہوں نے اپنی جماعت میں لے لیا اور بیٹا بھی نبی کو کیا کہتا ہمارے جیسے بشر ارے نبی کا بیٹا آگے نبی گمراہ ہو گیا
اللہ اکبر
نبی کے گود میں بیٹھنے والا گمراہ ہو گیا اور نبی کی گستاخی کرنے لگا حضرت نوح نے دیکھا یہ تو غضب ہو گیا میں دنیا کو سمجھاتا ہوں یہ میرے بیٹے کو لے کے ارے جب نبی کا بیٹا گمراہ ہو گیا تو کیا سمجھے مولانا کا بیٹا اگر چلا گیا قلعے میں تو پریشان مت ہونا
کیا بات
یہ گمراہ جماعت بڑی ہی عجیب عجیب بھی ہے تو نہیں سمجھ سکتے اس لیے قرآن نے پورا ڈیٹیل بیان کیا ہے اے لوگوں اپنے گھروں کو سنبھالو یہ مت سمجھو کہ ہم باپ دادا سے سننی ہے یہ جماعت کب تمہارے نوجوانوں کو اپنے چال میں جال میں پھنسا کر کے لے جائے تو نہیں سمجھ سکتے حضرت نوح دیکھتے میرا بیٹا ان کے ساتھ ہو گیا جلا لایا سجدہ کیا اور ایک دو وقت رب لا تذر علی الارض من الکافرین سیارا ان سارے غداروں کو لفنگوں کو اے اللہ زمین سے بھگا میں یہ حضرت نوح نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح تیار ہو جاؤ اب تمہاری قوم کو کی تباہی کا وقت آ گیا کشتی بنا لو حضرت نوح نے کشتی بنائی اور 82 آدمیوں کو اس میں سوار کیا زمین سے پانی نکلا آسمان سے برسا 6 مہینے تک پوری دنیا میں ایسا سیلاب آیا کہ بڑے بڑے پہاڑ بھی اس میں ڈوب گئے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہو گیا وہ بچ گیا اور بیٹا نہیں سوار ہوا ڈوب گیا اسی کو حضور فرماتے ہیں میری طرف جو ہے نوح کی کشتی کی طرح ہے ارے تھکے پرانے غریب لوگ بھی اگر اس کشتی میں سوار ہو جائیں گے تو وہ بچ جائیں گے اور نوح کا بیٹا اگر نہیں سوار ہوا ہے کشتی کو چھوڑ دیا ہے تو تباہ ہو گیا
بے شک
حضرت نوح علیہ السلام 82 آدمیوں کو لے کر کے اور چلے جا رہے تھے طوفان میں کشتی اس کو دکھا رہی ہے قرآن فرماتا ہے وہی تجری بهم فی موج کالجبال حضرت نوح کی کشتی موجوں میں لہراتی ٹکراتی ہوئی چل رہی تھی اور وہ موج پہاڑ کے برابر بھی اٹھ رہی تھی حضرت نوح کی کشتی کو کچھ اس میں خطرہ نہیں تھا اللہ کے نام سے روا دھوا حضرت نوح اپنی کشتی پر 82 آدمیوں کو لے کر جا رہے تھے تو ان کا بیٹا بھی ایک طرف حضور 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 کرتے ہوئے بہتا ہوا جا رہا تھا حضرت نوح کی نگاہ بیٹے پر پڑی باپ سے نا بولے چلو آخری وقت میں بھی سمجھائیں شاید یہ مان جائے تو ڈوبنے سے بچ جائے گا قرآن فرماتا ہے ونادا نوح ابنہ وکانا فی معزل یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین حضرت نوح نے بیٹی کو دیکھا کنارے کنارے بہا جا رہا تھا اور پکارا دے کافروں کا ساتھ چھوڑ دے توبہ کر لے آ ہمارے ساتھ سوار یہ نہیں کہا کہ تو حاضر رہا اور آ ہمارے گھر جی نہیں ان کا ساتھ چھوڑ اور میری کشتی میں تجھے اب بھی پناہ دی جائے گی لیکن جب آدمی گمراہ ہو جاتا ہے تو بڑے بڑے لوگ سمجھاتے ہیں زمین کا لس بلے زمین کا لس زما کا لس بلے جمن منی وہ ہلتا ہی نہیں سمجھاتے چلے جا رہے ہیں حضرت نوح ماننے کے لیے تیار نہیں جواب کیا دیتا ہے گمراہ عذاب سامنے ہے لیکن اپنے باپ کو کہتا ہے کہ وہ قال سواك آمين لا جبلني عصمني من الماء. اے نو تمہاری کشتی کی ضرورت نہیں ہے, میں کسی اونچے پہاڑ پر چلا جاؤں گا اور اس پانی کے طوفان سے بچ جاؤں گا. پہاڑ کو مانتا ہے کہ مجھے بچائے گا, نبی کو ہی بچائیں گے, یہ ہے گمراہ کا
عقیدہ.
وہ کہتا ہے آج گمراہ پولیس بچائے گا, غوث نہیں بچائیں گے, حضور نہیں کہتا غوث بچائیں گے تو نہیں بچائیں گے. والوں کی مدد حق والا لیتا ہے اور اہار اور پہاڑ کی مدد گمراہ لیتا ہے, عاشق اور فاسق کی مدد گمراہ لیتا ہے. قرآن میں کتنے تک کے مطلق آلہ حضرت پر روشنی ڈالی ہے. ایسا میں نہیں آؤں گا آپ کی کشتی میں, چاہے کچھ ہو ڈوب جاؤں گا. حضرت نور نے پھر سمجھایا, قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. اے دیکھ سن, آج اللہ کے قہر و عذاب سے کوئی نہ بچ سکے گا, ہاں وہی بچے گا جس پر اللہ کا رحم ہو جائے, اور اللہ کے رحم کے لیے ایمان اور نبی کی عظمت ضروری.
بے شک
مان لے, مان لے, نہیں مانا. یہی مکالمہ ہو رہا تھا, بات چیت ہو رہی تھی. قرآن فرماتا ہے وحالا بینہما الموج فکان من المغرقین. ایک اخلاقی ہوئی موج آئی باپ بیٹے کے درمیان میں, حائل ہو گئی اور کہ گمراہ بیٹا ہمیشہ کے لیے ڈوب کر
کر.
نوح کی کشتی کی جس میں مخالفت تھی اس میں سوار نہیں ہوا, وہ ڈوب گیا. مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں, میرے اہل بیت حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہے, کوئی بھی ہے محبت کے اس میں سوار ہو جائے, یہاں قوم اور برادری نہیں دیکھی جانی ہے, مصطفیٰ کی وفاداری دیکھی. وفادار مصطفیٰ, وفادار اہل بیت ہو کر کے اس کشتی میں سوار ہو گیا تو کتنی بھی طوفانی لہریں ہیں وہ بچتے ہوئے ساحل نجات پر پہنچ جائے گا, اور کتنی بھی اونچی خاندان کا ہے اگر غدار بن گیا اور اس کشتی نوح کو چھوڑ دیا, یعنی اہل بیت کی مخالفت کیا, مصطفیٰ کی عظمت سے انکار کر دیا, تو ڈوب گیا دہی بڑے جیسے تیرتا رہے گا, کوئی اس کو پوچھنے پوچھے گا بھی نہیں. سمجھ گیا, یہ ہے اہل بیت کی عظمت. اصحابی کنجوم بے اجم اہدیتم, میرا ہر صحابی چمکتے ستارے کی طرح ہے, جس نے انہیں پہچان کر ان کی ابتدا کر لی وہ ہدایت پا گیا, اور میرے اہل بیت حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہے جو اس میں چڑھ گیا نجات پا گیا, اور جس نے مخالفت کی بڑی بڑے بیٹے. اللہ بتائے ایسی ہٹ دھرمی سے یہ اہل بیت کا مقام خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, اور ان اہل بیت میں سے ایک اعلیٰ فرد اور اہل بیت کے چشم و چراغ حضرت امام حسین. امام حسین ہیں جن کو رسول نے بڑے پیار سے پالا تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, شہد خارے لعابے زبان نبی چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام. حضرت امام حسین کو یہ شہد کی مکھی کا شہد نہیں پلایا گیا تھا, لبانی مصطفیٰ سے جو شہد پیدا ہوا تھا وہ لعاب امام حسین کے شیرم پاک میں ڈالا گیا تھا, اور کس نے یہ مشروب پلایا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. شہد کہاں سے نکلتا ہے نہیں معلوم, کتنی بڑی ہوتی ہے؟ دو کلو چار کلو کتنی بولو؟ ارے ایک گرام کی بھی نہیں ہوتی, اتنا سا چھوٹا سا اور بڑا زہریلا کیڑا ہوتا ہے. اگر کسی کے گال پر بیٹھ کر پیار سے اس نے انجیکشن لگا دیا تو ملتے ملتے ٹماٹر جیسے دال ہو جائے گا. باپ رے باپ درد ہو رہا ہے, درد ہو رہا ہے, ایسا زہریلا کیڑا, اور اس کے پیٹ سے انڈا کالا شہد کا. اللہ علی کل شیء قدیر. اور قرآن نے اس زہریلے کیڑے کے نام پر ایک سورہ اتاری, اس کا نام ہے سورہ نحل. سورہ نحل نام ہے نا, کون سے پارے میں؟ چودہویں پارے. چودہویں پارے میں یہ سورہ ہے, پڑھ لینا. شہد کی مکھی کو پروردگار عالم اپنی وحی کے لیے منتخب کرتا ہے, ارشاد فرماتا ہے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. تمہارے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی بھیجی, پیغام بھیجا, اس کے ننھے دل میں یہ میسج چھوڑا. مکھی کو رب نے کیا سمجھایا؟ ایک وحی بھیجی ہے اور اس میں چند پیغام اس کے دل میں ڈالا ہے. قرآن فرماتا ہے, اے شہد کی مکھی ادھر ادھر آوارہ مت پھرنا, اپنا ٹھکانا اور مکان بنا لے. لیکن مکان کہاں بنانا, ادھر ادھر مت گھسنا. تین جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کی ہے. پہلی جگہ یہ ہے کہ پہاڑ میں جانا, وہاں اچھی جگہ ملے, وہاں اپنا گھر بنانا. اگر پہاڑ میں نہیں گئی تو مینا شکر کسی درخت کی شاخ پر اپنا گھر بنانا. دیکھتے ہیں شہد کی مکھی کا چھتا درخت کی شاخ پر لٹکتا, اور ارشاد فرماتا ہے زمین میں جاوے شو. اگر درخت میں نہیں بنانا ہے تو کسی مکان کی چھت میں اپنا گھر بنانا. شہد کی مکھی تین ہی جگہ اپنا گھر بناتی. کسی نے دیکھا ہے تو ہاتھ اٹھائے کہ سور کے درخت, سور کے کھیت میں کبھی شہد کی مکھی کا گھر دیکھا ہے آپ؟ گنے کے گھر, گنے کے کھیت میں دیکھا, کپاس کے کھیت میں دیکھا. ارے ادھر ادھر نہیں, رب نے فرمایا تین ہی جگہ جانا, چوتھی جگہ مت گھر بنانا. تو ہاتھ تک پوری برادری اللہ کی اس وحی کو ایسا فالو کر رہی ہے کہ اس کے باپ دادا, لکڑ دادا, سکڑ دادا, بھکڑ دادا, پکڑ دادا, جتنے آج تک آئے ہیں سب اسی تین جگہ پر اپنا گھر بناتے ہیں. اور انشاءاللہ اس کا بیٹا پر پوتا, پر پوتا, سکڑ پوتا, بھکڑ پوتا, پکڑ پوتا, جتنے آئیں گے سب تین ہی جگہ مولانا بنائیں گے. چوتھی جگہ یہ مکان بناتے ہی نہیں. ایک اللہ نے ایک مرتبہ سمجھا دیا ہے تو یہ زہریلا کھیل کیڑا وہی کا ایسا فالوور بن گیا کہ پورا خاندان ادھر, پورا خاندان ادھر, سب وہی تین جگہ اپنا گھر بناتے ہیں. کیسے وفادار. اور ہم نے تو تیس پارے وہی نبی کے ذریعے کا.
کیا بات ہے.
مکان بنانا ہے تو ایک فٹ اس کے گھر میں گھسے گا, اس کا پلاٹ 420 کر کے دستاویز کرائے گا, اس کی زمین پر مکان بنائے گا. ارے ہم زہریلے کیڑے سے بھی زیادہ گئے گزرے بڑھتے.
اللہ اکبر.
سوچو خبر ہو جاؤ گے لگتا, مکان بناتے ہو تو ایک ایک انچ کا حساب کرنا. میں دوسرے کی زمین پر قبضہ نہیں کروں گا, اس زہریلے کیڑے سے عبرت حاصل کرو. جماعت والے سے تو بات پہلے نہیں جماعت ہوا. جو قرآن فرما رہا ہے تین ہی جگہ وہ اپنا مکان بناتا ہے. مکان بنا لیا پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ دوسرا پیغام اسے دیا گیا ہے. وہ پیغام کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے تم مکنی من کل ثمرات. مکان بن گیا, کھانے پینے کے لیے کسی گارڈن میں جاؤ, کسی باغ میں جاؤ, وہاں جیسا بھی پھل اور پھول, کڑوا کسلا, ٹھیک تیکھا, بدمزہ جو بھی ملے اسی سے پیٹ بھرنا. شہد کی مکھی کبھی دوسری جگہ نہیں آ کر کے اپنا پیٹ بھرتی ہے. نیم کا درخت ہے, کڑوا کسلا رس ہے, پی کر کے मस्त हो जाती है। फलों का कैसा भी कड़वा रस है पी करके वो अपना पेट भर लेती है, वो टेस्ट और मजा नहीं देखती, अल्लाह का हुक्म देखती है, कैसा भी रस रहे पेट भरपूर।
सुभान अल्लाह।
अरे हम तो बस नहीं मजा आए, चाहे हराम का लुकमा हो चाहे हलाल का, वक्त वक्त खाते चले जाओ, एक से हड्डी मच्छी हलाल और हराम को इस तरह से मानती है जितना रब ने कहा है उतना ही वो करती।
बेशक।
फिर खा पी करके पेट भर कर आई, मजा और टेस्ट उसने नहीं देखा है। अब उसके बाद अल्लाह ताला तीसरा पैगाम उसको देता है, सुन फसलों की सो बोला रब के ऐसा की मक्खी अब खा पी करके अपने घर जा रही है, तो अल्लाह की राह अख्तियार करना, अपने रब के रास्ते पर चलना। मक्खी को कैसे मालूम कि अल्लाह का रास्ता है, बताओ? अल्लाह ताला ने क्या उसको एहराम बांध के हज करने का हुक्म दिया? अगर ये सब मक्खियां मैदान अरफात में जाती सारे भाजी भाग जाते, किसी के ढूंढी में घुसती, किसी के चादर में घुसती, घर काटती उधर काटती हो बेचारा वकूफे हर पर कर, वहां से सब भाग जाते, मेना से भाग जाते। इसलिए एहराम नहीं बनवाया, न मस्जिद में भिजवाया कि जाओ न नमाज पढ़ना, अगर ये घुस जाए तो एक आसान रास्ता अल्लाह ने उसको बताया। वो अल्लाह का रास्ता कौन सा है, सोलोला जो बड़ा आसान है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह का रास्ता ये है कि इन्ना अल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन्नबी, बेशक अल्लाह अपने नबी पर दुरूद भेजता है। शहद की मक्खी से कहा घर बन गया और तूने खा पी लिया, अब अल्लाह का रास्ता चल, यानी मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ते हुए अपने घर पहुंचना। तो ये शहद की मक्खी जब दारगन से निकलती है घुन 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 करती है, तुम समझते घुन 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 करती है, वो घुन 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 नहीं करती है, अल्लाह रसूल अल्लाह पढ़ती हुई घर जाती है। अपने घर कितने दिन में पहुंचती है? 24 घंटे में? अभी 10 मिनट में, 15 मिनट में, ज्यादा दूर नहीं जाती है। खाया पिया और घर चली, नदी पर दरूद पढ़ती हुई चली, और जब वहां घर पहुंची तो क्या हुआ? कुरान आगे फरमाता है, जिसक देखो यखरुज मिन कुतुमिहा शराब मुख्तलिफुन अलवानुहू फीहि शिफाउन
लिन्नास।
फिर उसके पेट से पीने की ऐसी टेस्टफुल चीज निकलती है जिसके कलर अलग अलग होते हैं, लेकिन सारी दुनिया के लिए, इंसानों के लिए उसमें सेहत है, शिफा है, तंदुरुस्ती है। उसी का नाम है शहद। वहां से खाया पिया, छोटा सा अंडा ने उसके पेट को टेंट बनाया है, 10 लीटर पी के नहीं आई है, अरे 1 ग्राम का चवन हिस्सा भी नहीं उसके पेट में आया होगा। लेकिन जरा इस फैक्ट्री को देखो, रब ने कैसी रिफाइनरी फैक्ट्री लगाया है, कैसी उसमें फिल्टर सिस्टम लगाए हैं, इतने बड़े एरिए में पूरा शहद फैक्ट्री है, वहाँ सारा वो डाइजेशन होता है, डेवलप होता है, और फिर उसमें रिफाइन होता है, कचरा अलग और शहद अलग, ये सब अलग हो करके, और फिर वो आती है थूक, घर में आके थूकती है वो अपने घर में, और जब थूकती है तो वो शहद बन जाता है, थूके वो चाके सब। अपना थूक है तो गुरमित कल चाल वाले कहेंगे, काल वाले अब यहाँ से मेरा चाक गिरा गया, अपना थूकता चाटता थूकता चाटता है, अब्बा का थूक नहीं चाटेगा, चाटोगे क्या? लेकिन हाय हाय, इस शहद की मक्खी का थूक सब चाटते हैं, اور اس تھوک کی تعریف رب فرماتا ہے جبیہ شفاء للناس، ساری مانو جاتی اور انسانیت کے لیے اس میں تندرستی ہے، سب چاہتے ہیں۔ ایک درود سے نسبت پہلے کیڑے کو ہو گئی تو اس کے تھوک میں شفا۔ میرے غریب نواز کے تھوک میں کتنی شفا، میرے غوثِ پاک کے تھوک میں کتنی شفا۔ جب زہریلا کیڑا ایک وحی کو مارا اور میرے غوث و خواجہ تو 30 سارے وحی پر عمل کر رہے ہیں، ارے تو ان کی نگاہوں میں شفا، ان کے تھوک میں شفا، ان کے تھوک میں شفا، ان کے پاؤں کی درد میں شفا، ان کے پسینے میں شفا، ارے نظر میں شفا، جہاں بیٹھتا ہے اس مٹی میں شفا، شفا ہی شفا ہے۔ جب ان حضرات کا یہ عالم ہے تو حسین کا کیا عالم ہوگا؟ سارے دعا دے زبان نبی، شہد کھارے لوہاب زبان نبی، نبی کی زبان سے جو لوہاب نکلا تھا اس شہد کو امام حسین نے کھایا تھا۔ ارے وہابیو اب بھی سدھر جاؤ، مانو امام حسین کو، یزید کو یہ لوگ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ یہ نصیب نصیب کا معاملہ ہے، نئی ڈیوائزیشن ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس سے جس کو جتنی محبت ہوگی قیامت میں اسی جماعت میں اس کا حشر ہوگا۔ ہم کو محبت امام حسین سے ہے، انشاءاللہ ان کے ساتھ ہم اٹھیں گے، اور ان کی امید پرویز سے ہے، ذرا اپنا تم اس سے بھاگ لے ہمارے جنت میں یزید پلی کی جگہ نہیں،
بے شک
جہاں اس کی جگہ ہے رومی کا نا۔ الحمدللہ ہم وہ ہیں کہ اہل بیت کی ہم زندگی کو کشتی روح کی طرح سمجھتے ہیں، اور ہم اس میں اچھل اچھل کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور طوفان بہادریت سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری کشتی کبھی ڈوبے گی نہیں، صحابہ کرام کی اتباع بھی ہے، اہل محبت کی محبت بھی ہے، فطرت کی محبت بھی ہے۔ اللہ تعالی ہماری زندگی کو کامیاب۔ تو میں عرض کر رہا ہوں امام حسین نے وہ غذا کھائی۔ ایک مرتبہ چھوٹے تھے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، امام حسین رونے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کی نواسے کی آواز رونے کی سنی، تہجد کی نماز مختصر کر دی۔ سمجھے، آج وہ بھی کہتا ہے اگر نبی کا خیال ہی نماز میں آ جائے تو میں فاسد ہو جائے
فاسد ہو جائے
نماز ٹوٹ جائے گی۔ ارے دیکھو نبی نماز پڑھ رہے ہیں، امام حسین کا خیال لے کر کے نماز کو مختصر کر رہے ہیں۔ جب نبی کی نماز فاسد نہیں ہوئی تو امتی تو نبی کا خیال کرتا ہے، اس کی نماز فاسد نہیں بلکہ اس کی نماز مکمل اور مراد بن جائے۔ یہاں بھی امام حسین کا بچپنا مسلک اعلی حضرت کی ثبوت کی دلی۔
سبحان اللہ،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ زہرا کے مکان پر پہنچے۔ آج ہی لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک دیوار کا فاصلہ، ادھر حضرت فاطمہ زہرا کا مکان اور ادھر حضور کا مزار ہے، یہ حضور کا حجرا، بیچ میں صرف ایک دیوار تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فاطمہ میرا لاڈلہ کیوں رو رہا ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یا رسول اللہ اتفاق سے آپ کی بیٹی کے گھر میں آج پانی ختم ہو، تربیت تو دیکھو، کبھی پانی یہاں ختم ہو رہا ہے اور کبھی کربلا میں بھی ختم ہوگا۔ تبارک اللہ، شام پہ حضور فرماتے پانی نہیں، یہ کہا نہیں۔ اب اگر آپ ہوتے یا کوئی بھی نانا ہوتا اور گھر سے گھر ملا ہوتا تو کیا کرتے؟ بالکل فیصلہ بھی ہے، بیٹی پریشان مت ہو، میں بھی پانی لگا پلا کھلا کے حضور پلا دیتے، لیکن حضور گئے نہیں، کیوں نہیں وہ بعد میں بتا۔ اصحاب صفا، ابو ہریرہ، بلال حبشی، سلمان فارسی، صہیب رومی، سب غرباء صحابہ نہیں سوئے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا۔ حضور ان سے کہتے بلال حبشی پانی لاؤ، تو سارے صحابہ اٹھ جاتے ہر کنویں کا پانی لا کر کے فاطمہ کے گھر میں پیش
کرتے.
لیکن حضور نے کسی کی نیند کو سے نیند کو نیند سے بیدار کسی کو کرنا گوارا نہ کرنا خاموش کرے رہے. چلو نہ گھر سے لائے نہ صحابہ کو اٹھایا, تو حضور کو تو یہ اختیار تھا کہ جبریل جنت سے جلدی پانی لے کے آؤ, تو حضرت جبریل اتنی جلدی آتے کہ آپ سوچ نہیں سکتے.
بے شک
ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کی رفتار کے بارے میں پوچھا, تو حضرت جبریل کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو جب حضرت یوسف کو کنویں میں ان کے بھائیوں نے ڈالا تو کنواں اور پانی کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ ارے 25 فٹ 30 فٹ 40 فٹ 100 فٹ نیچے پانی ہوگا. جبریل کہتے ہیں جب حضرت یوسف کو ڈالا تو میں سترے پر تھا, کروڑوں میل کے فاصلے پر تھا. اللہ تعالیٰ نے کہنا جبریل جلدی جاؤ اور یوسف پانی تک نہ پہنچے سر پر اٹھا لو. تو یا رسول اللہ جیسے اللہ کا آرڈر ہوا میں وہاں سے چلا. ابھی حضرت یوسف آدھے کنویں تک پہنچے تھے کہ میں پہنچ گئے اور حضرت یوسف کو اپنے سر پر لیا. دیکھو اسپیڈ دماغ پھٹ جائے گا اگر اس اسپیڈ کو ریکارڈ کرو گے, تمہارے کمپیوٹر کی فلاپی فیل ہو جائے گی اور اسپیڈ کو جو جبریل امین کی ہے کوئی اسے ریکارڈ ہی نہیں کر سکتا ہے. میرے دوست سنو, حضور فرماتے کہ اے جبریل حوض کوثر کا ایک گلاس بھر کر نہ ہو کے ان کو پلانا. تو جبریل آنکھ جھپکنے کے برابر وقت نہیں جاتا اور تشریف لا کے حاضر ہو جاتے, لیکن حضور نے حضرت جبریل کو بھی نہیں بلا. امام حسین رو رہے ہیں اور حضور سن رہے ہیں, نہ گھر جا رہے ہیں نہ بلال کو بلا رہے ہیں نہ جبریل کو آواز دے رہے ہیں, حضور خود آگے بڑھ رہے ہیں.
سبحان اللہ.
اور حضرت امام حسین کے بستر کے پاس تشریف لے گئے اور اپنی زبان مبارک نکالی اور امام حسین کے منہ میں دے دی.
امام حسین چپ ہو گئے,
بڑے پیار سے امام حسین چوس رہے ہیں, چاٹ رہے ہیں, پی رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پلا رہے ہیں. کیا پلا رہے تھے؟ لوگ بولتے ہیں خالی دھوپ چکا رہے تھے. جی ہاں, شہد خالے دعاد زبان نبی بھی تھے اور اس زبان کے ذریعے علم نبوت کا خزانہ ان کے دل میں بچپن ہی میں ابل رہے تھے. وادی بولتا ہے یہ کیسے ہوگا, زبان منہ میں ڈالے اور سارا علم آ جائے, اس کو سمجھاؤ. نظرانہ ماشاء اللہ, سب لوگ شاعر کو دیتے ہیں, ناد خاں کو دیتے ہیں اور گر کال میں کال نہیں
ہے.
یہاں بھی کمال ہے, یہاں بھی آیا اللہ تعالیٰ بھر کے بتا. آپ لوگوں کے پاس لیپ ٹاپ تو ہوگا؟ ارے یہاں نہیں, گھر پر ہے. نہیں تو ٹیبلٹ ہوگا, پین ڈرائیو ہے. پین ڈرائیو چھوٹا سا ہوتا ہے, اس میں ہزاروں کتابیں ہزاروں میں سب اس کے اندر بھرا ہوا ہوتا ہے. آپ کے لیپ ٹاپ میں کچھ نہیں, بالکل ایمٹی ہے, اس کے سینے میں کچھ نہیں. اگر یہ آپ اس میں ایک بڑی لائبریری جس میں ہزار کتاب ہے اس کو لیپ ٹاپ کے سینے میں ڈالنا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس ایک ہزار لائبریری کی کتاب کو لے کر کے اس پر کھینچتے ہیں, چلی گیا ہم چلی گیا ہم, ایسا کرتے ہیں؟ نہیں, ایسا پین ڈرائیو آپ تلاش کرتے ہیں جس میں سب لوگ ہیں کتابیں, تو آپ آرام سے اس لیپ ٹاپ کے منہ میں اس کی زبان ڈالتے
ہیں
اور کنیکشن جوڑ دیتے ہیں. تھوڑی دیر میں برا گیا ایک ہزار کتاب اور اس کے سینے میں آ گئی. یہ صرف زبان اور منہ ہے, پین ڈرائیو کی زبان اور لیپ ٹاپ کی ٹیبلٹ کا منہ, ان دونوں کا کنیکشن ہوا. ادھر کی ہزار کتاب کا علم اس کے سینے میں آ گیا اور کیا پین ڈرائیو خالی ہو گیا؟ وہاں بھی سب پرانا.
بے شک
دنیا دیتی ہے تو خالی ہو جاتی ہے، مصطفیٰ دیتے ہیں تو اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے، لینے والا بھی بھرا، مصطفیٰ کا سینہ بھی بھرا، تیرے دینے کا انداز میرا رہا ہے۔ تو اب وہ آدمی کو سمجھاؤ، وہ بولے کیسے، تو تم بولے ایسے، ایک لاکھ اور پین ڈرائیو پین ڈرائیو کو لے کر کے آؤ، بولو ایسے امام حسین ایک نندا کا روحانی لیپ ٹاپ تھا، جناب مصطفیٰ کی زبان پین ڈرائیو مثال سے بڑی ہے، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ انہوں نے رسول نے ان کے منہ میں ڈال دیا، حسین چوستے رہے، اس ننے لیپ ٹاپ روحانی نے نبوت کا عرفان، نبوت کا علم، خدا کی وحی کا عرفان امام حسین کے کلیجے میں بچپن میں نبی نے ڈال دیا۔ عقیدہ جو فیصلہ کربلا میں تھا وہ صحیح تھا،
بے شک،
اس لیے کہ مصطفیٰ کے علم کی روشنی میں سارے فیصلے ہوئے۔ ڈاکٹر نائک مائک کیا بولتا ہے، صحیح فیصلہ نہیں کیا تو ہو سکتا ہے میری اماں نے بھی صحیح فیصلہ
نہیں
کیا، ہم کو بھی تو کہنے کا
حق ہے،
وہاں بھی غلطی ہوگی فیصلے میں، اور جس کے نسب میں غلطی ہوتی ہے وہی امام حسین کے فیصلے کو غلط کہنا ہے۔ امام حسین حق پر ہے، حق پر ہے، حق پر ہے، ساری خواہش جائے کہ ہم سب نے لے رہے حسین نے جو فیصلہ کیا تھا وہی
فیصلے۔
ہم وہابیت سے دلا وجہ نفرت نہیں کرتے ہیں، جنت میں لے جائے گی، ارے اسپیچ جنت میں نہیں لے جائے گی، اور نبی کی آج کی محبت کی اسپیچ تم کو جنت میں لے جائے گی، اسپیچ تمہاری ہوگی اہل بیت کی محبت کی تو جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ امام حسین کا فیصلہ ایسا فیصلہ تھا کہ جب یزید کی حکومت مسلم پرسنلہ پر اٹیک کر رہی، قرآن کا حکم ہے دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح ہمیں جمع کرنا حرام، یزید نے کہا نہیں جائز ہے، مسلم پرسن اللہ کو چینج کر، کون ظالم حکومت، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ایلین والا ہے کہ ارتھنگ والا ہے،
کیا بات ہے،
سمجھے، یزید تو ارتھنگ والی گاڑی والا تھا، نمازی تھا، ایسا نہیں جمعہ کا خطبہ پڑھتا تھا، دمشق کی جامع مسجد کا امام تھا، آپ یہ نہیں سمجھو کہ یہ یزید داڑھی منڈا تھا، بھی نہیں فتوے دیتا تھا، سارے معاملات حل کرتا تھا، لیکن مسلم پرسن اللہ کو چینج کرنے کی ضرورت تھی تو میرے امام نے فیصلہ کیا، اور ہم سب کو بتایا کہ جب ایلین والا ہو یا اصل والا ہو، اپنا ہو یا سپنا ہو، اگر مسلم پرسن اللہ پر وہ اپنی منحوس نگاہوں سے دیکھ کر اٹیک کرنا چاہے تو اے دنیا کے آنے والے نانا کی اور نانا کی عزت کا سرمایہ دلنے بتانے والوں، ان کے نواسے کا کردار بیچنا کہ سر کٹ گیا، شریعت کے مسائل کو چینج کرنے والے کے حوصلے کو پست کرنا، یاد نہیں کیا، کنبا لٹ گیا، لٹنے دو، شریعت کو لٹنے نہیں دیں،
بے شک
یہ وہ مقام تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ اعلان تھا، یہ دنیا کو سبق پڑھا رہے ہیں، آج بھی ہمارے سامنے وہی کردار حسینی ادا کرنے کا ایک موقع آ
گیا۔
تین طلاق، تعدد ادوار، آوتی اور کھاوتی پر یہ نگاہ ڈال کر بڑی مہیلاؤں کی ہمدردی میں نکلے، مہیلا ارے یہ مہیلا مہیلا ہو گیا کیا، مہیلاؤں کا ان کے بڑے بڑے پردھان منتری جو ہے نا، پوچھو کہ تمہاری بیوی کا کیا،
کیا بات ہے، بہت
ابھی آپ نہیں سمجھے، سمجھیں گے ان شاء اللہ، دیوالی ہولی کو ایک ساڑی نہیں دیتا، ہماری بہو بیٹیوں کے ہمدردی کرتا، کیا ضرورت ہے، تم غیر ہو، ہماری شریعت ہماری بہو بیٹیوں کی آبرو بچانے کے لیے ہم کسی جج اور سپریم کورٹ کے قانون کو سمجھتے ہیں نہ کسی پارلیمنٹ کے قانون کو ہم اہمیت دیتے ہیں. پہلا درجہ, پہلی اہمیت, پہلی چوائس ہماری قانون شریعت ہے. مریں گے مر جائیں گے لیکن قانون شریعت کو کلے دیتے نہیں
ہٹائیں گے.
اتنا بڑا مسئلہ ہے کوئی کام ہے کوئی ہاتھ اٹھا جلدی اجی 100 روپے انعام دوں گا ہے چار بیوی والا میرا تو خیال نہیں بول مٹ کر میں کال میں تو نہیں ہوگا. میں نے بہت بڑے بڑے مجمع سے خطاب کیا ہے لیکن میں نے جب اس مسئلے پر کہا ہے کوئی چار بیوی والا نہیں ہے. ارے دو بیوی کر کے پریشان رہتا ہے بیوی تو بیوی. میں کہتا ہوں ایسے ہمارے مسلمان دو بکری نہیں پال سکتے چار بیوی کہاں سے پالے دو مرغی بیچارے نہیں رکھ سکتے. یہ ان کی مالی پوزیشن فائنینشیل حیثیت ہے. یہ بڑے ہمدرد ہیں کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے تمہارے گھر میں کرتے ہم اپنے گھر
میں بہت
خوب کیا جاتا ہے اسلام کا نظام دیکھو ہماری بہو بیٹیوں کی عزت کو انہوں نے محسوس کیا اسلام. آج ہماری بہو بیٹیوں کو حرام کاری کے لیے پلے ہاؤس اور برائیوں کے اڈے پر پرمیشن دیا جاتا ہے. ایک ہماری قوم کی بیٹی کو سینکڑوں لوگ استعمال کرتے ہیں ایسے اڈوں کو کیوں نہیں حکومت ختم.
واہ 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 بہت خوب بہت اچھی بات.
کتنی برائی ہوتی ہے مسلمان اگر دو بیویاں سماج کے بندھن میں اسلام کی روشنی میں کر کے اور اس سے ازدواجی زندگی گزاری یہ کوئی حرام کاری نہیں ہے. ایک نوجوان بیٹی ہمارے نہیں تمہارے سچے سماج کی وہاں پر بے ویپار کرتی ہے جس میں بھروسی کرتی ہے کیا حکومت کے کام میں پارا جم گیا ہے کیوں نہیں آنکھیں اٹھا کر دیکھتی ہے کہ قوم کی عزت رک رہی ہے اور ان کو پرمیشن دیا جا رہا ہے کر سکتی ہو لائسنس نہیں رہا کیوں نہیں پہلے اس کو بند کرتے پہلے اسے بند کرو پھر تین طلاق کی اور تعدد ازواج کی بات
بہت خوب
تو کرو. ہم تو ہم بڑے ارمانوں سے بولتے ہیں جس دن یہ حرام کاریوں کے ہڈے ہمارے ملک سے ختم ہو گئے شراب نوشی کی دروازے بند ہو گئے تو ایک نہیں آدھے سے زیادہ برائیاں ہمارے ملک سے خود بخود
بے شک
جو کام کرنا ہے وہ نہیں کر رہے ہیں اپنی بیویوں کے حقوق نہیں ادا کر رہے ہیں اور ہمارے طرف جھانک رہے ہیں. اسلام نے ایسا قانون بنایا ہے قرآن صاف صاف کہتا ہے مکھنا وسلا کا غروبا دو تین کرو تین چار دو کرو تین کرو چار کرو. لیکن اے مسلمانوں اگر تم ان میں انصاف نہیں کر سکے فآخرا تو صرف ایک ہی کرنا ہے. ہم چار کی حمایت نہیں کرتے نہ قرآن کہتا ہے. قرآن نے کہا کہ ضرورت ہو تو تم ایسا کر سکتے ہو ورنہ ایک ہی کا اکتفا کرو ورنہ تم مجرم بن جاؤ
بے شک
گنہگار ہو گئے. ہم اس کو یہ قرآن کی آیت پوری پڑھو یا قرآن کو سکھارا سکھارا کو چھوڑ دے لا تک مشرا نہ آپ کے قریب مت جاؤ. ایسے گھن چکروں کے چکر میں مت پڑو
بہت خوب.
چاہے وہ سپریم کورٹ ہو چاہے پارلیمنٹ ہو ہم کیا کریں گے گارڈن جیل میں ڈالو گے نا پھانسی بولا چاہو گے. ہم تو کہتے ہیں گھر آؤ پیارے ہنر آؤ آتما ہم جگر آتے ہیں ممتاز بھی پھانسی کے ٹھنڈے پر لٹک گیا
بے شک
شہید ہو جانا ہمارا زندگی کا وہ اعلیٰ مقام ہے کہ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اور کے نبی پر بھائی جانا یہی ہماری زندگی کی معراج
بے شک.
میں اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا جو آج شوہروں کو کوٹ میں کھینچتی ہیں کھاؤ کی تھی درخواست دیتی ہیں خدا کے لیے اس حرام تماری کے لیے غیروں کا سہارا نہ لو. تم کو طلاق کے بعد اگر پوری زندگی شوہر کو مجبور کر کے پیسے دلائے جا رہے ہیں وہ پیسہ تمہارا حرام ہے حرام ہے. اس کا کھانا ناجائز ہے بلکہ پیٹ میں جہنم کے اندر ہے
بے شک.
رزق اللہ دے رہا ہے شوہر نہیں دے رہا ہے, اور شریعت کے مطابق ہے میری ماں بہنوں فیصلہ کرو اور اسی فیصلے پر صابر و شاکر رہو, انشاءاللہ تمہارے رزق میں برکت برکت برکت
بے شک,
اور مرنے کے بعد بھی اللہ تمہاری حفاظت فرمائے. ایک واقعہ بیان کر دوں, بہت دیر ہو گئی, آپ لوگ گھبرا گئے, ٹھنڈی لگ رہی ہے. ارے مسلمان کبھی ٹھنڈا نہیں ہوتا. میں ابھی راجکوٹ سے آیا, محرم کا مہینہ, وہیں تقریریں 38 سال سے میں وہاں تقریریں کر رہا ہوں, 40 سال سے. آزم نے مجھے مقرر کیا تھا, آج ہی وہی جاتا ہوں. مدینے سے آیا سیدھے راجکوٹ, وہاں تقریر کر کے, یہ ہمارے اللہ کے بندے بڑے نیک ہیں ماشاء اللہ, ایسا گھماتے ہیں جتنا تازیہ بھی نہیں گھماتے. مجھے گھر نہیں جانے دیا, راجکوٹ بھی راجکوٹ میں تقریر کر کے میں پھر گھر آیا. دو دن رات ادھر آؤ, پھر آنکھ رہا ادھر ادھر, جب سے گھمایا گھر نہیں گیا ہوں. اس بڑھاپے میں اتنی محنت کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ میری محنت کو قبول. تو وہاں سڑک چوری کرنے کے لیے, روڈ چوری کرنے کے لیے ایسے دیوار تھی قبرستان کی, اس کو کارپوریشن نے گرا دیا. تو دیوار سے لگی ہوئی کئی قبریں تھی, 50 سال کی اور 100 سال کی, کس کی تھی پتا نہیں. جب اس قبروں کی کھدائی ہوئی, سڑک کی زمین کھودی گئی, تو اس میں لاشیں جو ہیں, کیا لاشیں جو اس میں ہیں, کچھ تو سڑی گئی تھی, بھٹیاں نکلی, اسے دفن کر دیا گیا, اور کچھ لاش بالکل سرو تازہ تھی.
سبحان اللہ,
اس میں ایک نئی قبر بھی آ گئی تھی جو ایک سال پہلے اس میں ایک عورت کو دفن کیا گیا تھا, اس کی بھی لاش بالکل سرو تازہ نکلی. یہ ابھی کی بات کر رہا ہوں, لوگوں نے پہچان لیا یہ تو فلاں آدمی کی بھی نہیں ہے. اس آدمی کو بلایا گیا, دیکھو تمہاری بیوی بالکل سرو تازہ ہے. وہ بھی دیکھ کر ہکا بکا. کمشنر نے پوچھا تمہاری بیوی کون سا اچھا کام کر رہی تھی, کہ ایک سال ہو گیا قبر میں, اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا. معاملہ تھا نہیں. کمشنر نے کہا, کلیکٹر نے کہا, نہیں صحیح صحیح بتاؤ. تو اس نے کہا, دیکھو میرے ماں باپ نے زبردستی میری شادی کر, میں اس لائق نہیں تھا کہ میں عورت رکھ سکوں, یعنی نہ مر سکوں. جب میری بیوی آئی پہلے دن, تو میں نے اپنی پوزیشن اس کو بتا دی, اے نیکبخت شادی تو ہو گئی لیکن میں اس لائق نہیں ہوں, جو مرد کی طاقت میرے پاس ہے نہیں, میں تیری زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا, میں چاہتا ہوں تجھے طلاق. اب بیوی اس وقت کیا کہہ رہی ہے؟ شوہر کہتا, میری بیوی نے کہا, میرے سرکار شاید اللہ نے تمہارے ساتھ میرا نکاح اس لیے کروا دیا ہے کہ میں زندگی بھر تیری خدمت کروں اور تیرے اشراق کو کسی پر قابل نہیں کروں گی, میں وعدہ کرتی ہوں خدا کے لیے مجھے طلاق مت بولو. آج تو طلاق کے لیے باپ بھی بولتا ہے, ماں بھی بولتی ہے, پڑوسی بھی بولتے ہیں طلاق دو طلاق دو. ارے طلاق وہ منحوس چیز ہے, حضور فرماتے ہیں اب غزل مباح, ساری مباح چیزوں میں سب سے بدترین چیز ہے طلاق. بیوی کیا کہتی ہے؟ مجھے خدا کے لیے طلاق مت دینا, تمہارا یہ راز راز رہے گا اور خوشی خوشی میں پوری زندگی تیرے ساتھ رہوں گی. میری ماں بہنوں سنو, وہ بھی تو ایک گجرات کی رہنے والی, بغیر پڑھی لکھی تھی, لیکن اس کے نیک جذبات دیکھو, شوہر کی حیثیت کو اس نے پہچانا اور پوری زندگی یوں ہی گزار دیا. کیا اس کے جذبات نہیں تھے, اس کی خواہشات نہیں تھی, لیکن حضور کے اس فرمان پر اس نے عمل کیا. اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنا غرض ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے. اس منصب کو اس نے پہچانا, اس کا شوہر طلاق دینے سے رک گیا, پوری زندگی اس نے ایک وقت نہیں گزار دی. کہا یہی اس کا ایک کارنامہ تھا جس رات کو آج میں کھول رہا ہوں, یہی ایک اس کی نیکی تھی. اللہ نے اس کی یہ ادا کیسی پسند کی ہے کہ شوہر کو اس نے راضی کر دیا تو اللہ و رسول کو راضی کر دیا, زمین بھی راضی ہو گئی. یہ ایک وقت آ, تیری اور کچھ نے کیا نہ تھی, ہم تیرے سفر کو بھی پیدا نہیں ہونے دیں گے. میری ماں بہنوں سنو, شوہروں کے ساتھ حسن سلوک کا کیا مقام.
سبحان اللہ,
یہ پریکٹیکل رب نے بتا دیا اور اس زمانے میں جبکہ طلاق کا معاملہ چل رہا
جی
کلیکٹر کو بتا دیا کمشنر کو بتا دیا اللہ اکبر یہ میرے مسلم پرسنل لا پر عمل کرنے والی بیٹیوں اور بہوؤں کا یہ آخرت میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں مقام ہے میری ماں بہنوں سوچو اگر تم نے غلط کام کیا ہے خاص خاص تھوڑی سی بات پر طلاق مانگا ہے تو شریعت کا یہ کی مخالفت ہے اور کورٹ میں جا کر ان لوگوں کو تم نے کیوں رد دلائی ہے کہ مسلم پرسنل لا میں کاش یہ ہمارے نوجوان اور ہماری بہو بیٹیاں اس نازک مسئلے کو سمجھیں اور اعلان کر دیں سپریم کورٹ کو اور گورنمنٹ سینٹرل گورنمنٹ کو کہ ہم کو مصطفیٰ کے قانون سے محبت ہے ہم کو شریعت سے پیار ہے ہم کو سپریم کورٹ کی کھوٹی نہیں چاہیے مصطفیٰ کے گھر کی بیچ
چاہیے
پھر سے کبھی گری سبھا سوچنا سب کھار جو ارے دل کو جو عقل بے خدا تیری
گلی سے
یہ کربلا کا پیغام تھا جو میں آپ کو اس سلگتے ہوئے ماحول میں پیش کر رہا ہوں اللہ بوڑھے کی باتوں کو سب کے کلیجے میں اتار دے اور ہماری شریعت کے تحفظ کا انتظام فرما دے وما علینا الا البلاغ